آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ امانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امانت ہے کیا۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی دوسروں کو وہ راز نہیں بتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری میں اپنی مثال آپ تھے۔ کافر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کا لقب امین تھا۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، ایک تو وہ کافر تھے اور پھر وہ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس صورتحال میں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کفار مکہ کی امانتیں لے کر وہاں سے نکل جاتا، مگر قربان جائیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان حالات میں بھی کفار کی امانتیں واپس کرنا ضروری سمجھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہوئے حکم دیا کہ وہ سب کی امانتیں واپس کرنے کے بعد ہجرت کرے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دشمن کی بھی کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ سرکاری افسروں کے پاس سرکاری گاڑیاں اور دیگر سرکاری چیزیں، مثلاً کمپیوٹرز، فرنیچرز وغیرہ بھی حکومت کی امانت ہوتی ہیں۔ ان کا غلط استعمال بھی امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ یہی حکم پرائیویٹ سیکٹر پر بھی لاگو ہوگا۔ اسی طرح سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، وہ عہدہ اس شخص کے پاس امانت ہے، اور اگر وہ شخص اس عہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں اور فرائض پورے نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنے عہدے یا امانت میں خیانت کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس عہدہ ہے کہ وہ لوگوں کو نوکری پر بھرتی کرے۔ اب اگر وہ میرٹ سے ہٹ کر نوکری ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اس کے حقدار نہیں ہیں، تو اس شخص نے اپنے عہدے سے خیانت کی۔ اذان کا سننا اور اس کا جواب دینا۔ جب بھی اذان دی جائے تو لازمی ہے کہ ہم اپنی گفتگو، ٹی وی یا لیکچرز وغیرہ بند کر دیں اور اذان کو غور سے سنیں، بلکہ اذان کا جواب بھی دیں۔ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ ہم بھی دہرائیں، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جواب ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو غور سے نہیں سنتا، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس سے ایمان خارج ہو جائے گا۔ یہاں مؤذن حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بلا ضرورت اذان کو بہت لمبا نہ کیا کریں، تاکہ سننے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو عموماً کئی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، تو کتنی اذانیں سنی جائیں؟ اس کا جواب ہے کم از کم ایک اذان۔ بہتر ہے کہ پہلی اذان سنی جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ اگر زیادہ اذانیں سن سکیں تو زیادہ ثواب ہوگا۔ سچی گواہی۔ جب کوئی وقوع ہو جاتا ہے، مثلا چوری، حادثہ، لڑائی یا قتل وغیرہ، تو لوگ عموماً اس کی گواہی نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو جھوٹی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، ہر صورت میں گواہی دو، یہ لازمی ہے۔ اگر کسی واقعہ کا علم ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ اور نمبر دو، سچی گواہی دو۔ اس سلسلے میں صرف ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہی کافی ہوگا۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی تمہیں خود اپنے خلاف یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف بھی دینی پڑے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ امیر ہونے کا نسخہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر سب سے بہترین امت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ صحت، بیوی، بچے، روزی، عزت، سکون، گھر بار، سب کچھ عطا فرمایا۔ غریب سے غریب انسان بھی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے جسم پر غور کریں تو اس کے اندر لاکھوں سسٹم چل رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک میں ذرا سی بھی خرابی پڑ جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسلام نے شکر کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ احساس ہوگا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ ایک آدمی سخت گرمی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد دیکھا کہ کسی نے اس کے جوتے چوری کر لیے۔ وہ سخت گرم زمین پر چل رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں نے تیری نماز پڑھی اور اب مجھے اتنی گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنا پڑ رہا ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص اسی تپتی زمین پر پنجوں اور جسم کے بل چل کر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں۔ اس شخص کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے توبہ کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس تو وقتی طور پر جوتے نہیں ہیں، مگر دوسرے کے پاس مستقل طور پر ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اور پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے، یعنی الحمدللہ کہے یا کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نوافل پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کوئی اچھا واقعہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پانی پلاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا لازمی ہے۔ آپ اسے جزاک اللہ کہہ دیں، شکریہ یا تھینکس کہہ دیں، یا اسے دعا دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ دو، اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں دعائے خیر کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حکم ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ ملے اور وہ اس کا لوگوں سے تذکرہ کرے تو اس نے شکریہ ادا کیا، اور جو اسے چھپائے تو اس نے اس کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کا پورا معاشرہ دو الفاظ سے چل رہا ہے، اور وہ ہیں سوری اور تھینکس۔ آپ اگر یہ دونوں الفاظ اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ سوری کا مطلب ہے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کرنا۔ شکر سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ بڑا سیدھا سادہ اور اٹل ہے، کیونکہ اس فائدے کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہاں اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ گویا ناشکری کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ناشکری کرنے والے پر سخت عذاب آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کرے تو شکر ادا کر لیں اور اگر دل نہ چاہے تو نہ ادا کریں، یعنی یہ مرضی یعنی آپشنل نہیں ہے، کیونکہ شکر ادا نہ کرنا گویا ناشکری ہے، اور ناشکری پر سخت عذاب ہے۔ شکر ادا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، نہ ہی کچھ خرچ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہوگا کہ ہم کاغذ پر ان نعمتوں کو لکھیں، گو وہ نعمتیں بے شمار ہیں جن کا ہم کبھی بھی پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 31 دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ جب ہم نعمتوں کو یاد کریں گے تو یقیناً ہم ان کا شکر بھی ادا کریں گے۔ شکر بغیر پیسوں کے سرمایہ کاری ہے، یعنی انویسٹمنٹ ہے، جس کے بھاری منافع کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید دیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ صبر، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی مشکل یا مصیبت پیش آ جائے تو اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میت پر بھی اونچی آواز میں بین کرنے اور پیٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، غم سے آنسو نکل آنا ایک فطری چیز ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان پر جب آزمائش آئی تو انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ کے لقب سے پکارا۔ آج بھی صبر ایوب محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، مگر آپ نے ان پر صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم پر جو بھی مصیبت یا مشکل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آتی ہے، اور صبر یہ ہے کہ اس پر واویلا نہ کیا جائے بلکہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اس میں خوشی محسوس کی جائے۔ انسان جلد باز اور بے صبرہ ہے، وہ اپنی دعا کا بھی فوری نتیجہ چاہتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہر حال میں ہمیں آزمایا جائے گا۔ فرمایا، اور ہم تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال اور جان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے۔ اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی جنہوں نے اس آزمائی پر صبر کیا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کریں، ارشاد ربانی ہے، اور صبر اور نماز کا سہارا لو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت معاشرتی آداب، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسلام کا ہم سے صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم خود نیکی کے کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیک کاموں کی تلقین کریں اور انہیں برے کاموں سے منع کریں۔ اس کے لیے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر کا معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کا مطلب ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کا معنی ہے جو کام فطرت کے مطابق ہوں، یعنی اچھے کام، اور منکر کا معنی ہے ایسے کام جو فطرت کے خلاف ہوں، یعنی برے کام۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوا کہ اچھے کاموں کے لیے کہنا اور برے کاموں سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا، فرمایا، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر کسی مسلمان نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 164 سے 166 میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم خداوندی تھا کہ ہفتے کے دن، یعنی یوم سبت، وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے ایک گروہ چکر اور دھوکا کر کے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا، دوسرا گروہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو یہ جرم نہیں کرتا تھا لیکن پہلے گروہ کو اس حرام کام یعنی مچھلیاں پکڑنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ الٹا دوسرے گروہ کو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کر رہا تھا کو سمجھاتا تھا کہ ان کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا وہ تبلیغ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ تیسرے گروہ پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، مگر دوسرا گروہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا تھا عذاب سے بچ گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ تیسرے گروہ پر کیوں عذاب نازل ہوا، حالانکہ وہ اس برائی میں خود ملوث نہیں تھے، وہ صرف اس لیے تباہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا نہیں کیا۔ اب اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے کچھ نکات کا مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے، جو کچھ یوں ہے۔ اس فریضے میں زبردستی کرنا منع ہے۔ مثلاً آپ کسی کو نیکی کرنے کا کہہ سکتے ہیں یا اسے برائی کرنے سے منع کر سکتے ہیں، مگر اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ جبر اور زبردستی سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لوگوں کو یہ واضح نصیحت انتہائی حکمت اور عقل مندی والے طریقے سے کی جائے تاکہ آپ کی بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے لوگوں کو ایسی مثالیں دی جائیں جو ان کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو۔ یہی انداز قرآن مجید میں اپنایا گیا ہے، اور یہی انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم خزاں میں ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو اس کے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اس سے پیاری، اس سے بہتر اور اس سے دل نشین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض جملوں کو دہراتے تاکہ ان کی اہمیت مزید واضح ہو جائے، ٹھہر ٹھہر کر اور دھیمے لہجے میں دوسروں کو سمجھاتے، کبھی کبھی ان کو زیادہ توجہ دلانے کے لیے ان سے سوالات بھی کرتے، اپنی بات مختصر اور جامع انداز سے فرماتے، بہت طویل واضح نصیحت سے پرہیز فرماتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، اور ان کے بغیر کوئی بھی تبلیغ بے اثر رہتی ہے، بلکہ شاید اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کو نرمی سے سمجھایا جائے، اور کسی صورت میں بھی ان کی بے عزتی نہ کی جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا گیا تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم دونوں اسے نرمی سے بات کرنا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ جو شخص دوسروں کو واضح نصیحت کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرے جن کی وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انفرادی ذمہ داری تو ہم سب پر عائد ہوتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے جس کے پاس قانون کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی حکومت کی ڈیوٹی ان الفاظ میں لگائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ لہذا حکومت کا فرض ہے کہ ایسی باتیں نصاب تعلیم میں شامل کرے، ان کے بارے میں سیمینارز کرائے، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا استعمال کرے، اساتذہ اور علماء کرام کی خدمات حاصل کرے۔ اگر پھر بھی کوئی اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ہاں، ہماری ذاتی ذمہ داری بھی کم نہیں ہے۔ مثلا ہم سب اپنی ذات پر یہ تو لاگو کر سکتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں، پھر ہم سب کا کوئی نہ کوئی ماتحت یا زیر اثر بھی ہے۔ مثلا کوئی افسر یا بڑا کاروباری شخص ہے تو اس کے ماتحت ملازمین، شادی شدہ لوگوں کے بچے، اساتذہ کے شاگرد وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو واعظ و نصیحت بھرپور طریقے سے کریں۔ انفرادی طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، اور اگر کوئی حکومت یا اہلکار اپنا فرض پورا نہیں کرتا تو آپ اوپر کے فورم پر اس کی شکایت کریں، آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کی ساری کوشش کے باوجود بھی وہ حکومت یا اہلکار اپنا فرض پورا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا، آپ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ دل کے سکون کا نسخہ۔ آج کل تقریباً ہر شخص بے سکونی میں مبتلا ہے، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن وغیرہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہاں تک کہ امیر لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ دلی سکون حاصل کرنے کا نسخہ ہے ذکر کرنا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا، اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ تسبیح فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی بہترین ذکر ہے۔ اسے تسبیح فاطمی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے آٹے کی چکی چلاتی تھی اور گھر کے دیگر کام کاج کر کے بہت تھک جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں کوئی غلام عطا کیا جائے، تو آپ نے انہیں یہ تسبیح بتائی۔ یہ تسبیح پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے اس تسبیح کو ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ جب بھی سرکاری کام کرتے کرتے بہت تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھی اور میں بالکل تازہ دم یعنی فریش ہو گیا۔ ذکر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آیت کے اندر اذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کب کیا جائے؟ اس کا جواب سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں دیا گیا ہے، فرمایا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے وہ اسے فائدہ اٹھائیں اور وہ فارغ وقت کو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں۔ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بالکل فارغ ہو، انسان کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ مثلا خواتین کچن میں یا دیگر گھریلو کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ کسان کھیتی باڑی کرتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، چارہ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ یہی مثال چوکیدار، نائب قاصد اور بے شمار لوگوں کے لیے بھی صادق آتی ہے، اس سے ان کے کام میں برکت بھی ہوگی۔ کچھ ڈرائیوروں نے گاڑیوں میں موسیقی لگائی ہوتی ہے، وہ اس کے بجائے تلاوت یا ذکر لگا لیں تو اس سے ان کو ثواب ملے گا اور باقی سواریوں کو بھی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں تنبیہ یعنی وارننگ بھی کی ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل ہی نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ جب بھی چند لمحات کی فرصت ہو تو ان میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ زوال کے صرف 3 اوقات ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، اور دن کا درمیانہ وقت ضروری نہیں کہ یہ دن کے 12 بجے کا وقت ہو، کیونکہ دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ان اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے، ماں سوائے اس دن کے عصر کی نماز کے، لیکن زوال کے اوقات میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اگر 5 سیکنڈ بھی وقت ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 سیکنڈز کو بھی ضائع نہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کے سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اس کے لیے وضو کا ہونا لازمی نہیں ہے، مسلمان کی زبان پاک ہوتی ہے۔ البتہ وضو کی حالت میں ذکر کریں گے تو ثواب 3 گنا بڑھ جائے گا۔ اگر غسل جنابت کی ضرورت ہو یا حیض نفاس والی عورت ہو تو اس کے احکام الگ ہیں۔ کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ موسیقی ہندوؤں کے مذہب کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ وہاں سے یہ بات مشہور ہوئی اور ہم سب نے اس کی نقل کرنا شروع کر دی۔ اس لیے بہت سے مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ نظریہ اس لیے غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں بھی درج نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ اس کے الٹ ہے۔ موسیقی سے آپ تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے روح مردہ ہو جاتی ہے۔ روح کے سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور یہی قرآن پاک میں درج ہے۔ جو نظریہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ ہر صورت باطل اور غلط ہوگا۔ آپ ایک سروے کریں، آپ گلوکاروں اور موسیقی سے وابستہ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ کیا ان کی زندگی پرسکون ہے۔ پھر یہی سوال ان لوگوں سے کریں جو اسلام پر عمل کرتے ہیں اور ہر وقت ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں، آپ پر حقیقت کھل جائے گی۔ آسانی کے لیے آپ ان مشہور گلوکاروں کے انٹرویو سن لیں جنہوں نے موسیقی کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا، اس لیے وہ اسلام کی طرف آئے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہر نماز میں تو ہم درود پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی جس قدر ممکن ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کثرت سے درود پڑھیے۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جو درود نہیں بھیجتا اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو وہ شخص ہلاک ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین، اس سے سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ کیا آپ کو جنت کی قیمت معلوم ہے؟ اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اسلام کی خاطر آپ نے وہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ کے مظالم کا ذکر کریں یا طائف کے اس سفر کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور روح کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی جیل میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے خوراک کے دانے دانے کو ترس گئے۔ پھر غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ حنین کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام پر بھی مظالم کی حد کر دی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف ہوتی تھی۔ جنگ اطراف فدق اس کی ایک مثال ہے۔ یہ سریہ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ 30 مسلمانوں کا مقابلہ بنو مرہ سے ہوا۔ سخت لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ 30 مسلمانوں میں سے 29 شہید کر دیے گئے۔ ایک اور درد بھرا واقعہ بھی سنیے۔ سن 4 ہجری میں ایک قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ انہیں دین سکھانے کے لیے ان کے ساتھ چند معلم بھیجے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دراصل ان لوگوں نے دھوکہ کیا تھا۔ راستے میں انہوں نے 8 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور 2 صحابہ کرام یعنی حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہما کو کفار مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں واقعہ رجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف پہنچائی۔ ان کی تفصیل پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کفار ان کو طرح طرح کی ایذا پہنچا رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے کہتے تھے کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ اسی دوران مکی سردار ابو سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ یا محمد ہوتے اور یہ ساری تکالیف ان کو ہو رہی ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزے سے رہ رہے ہوتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور آپ کو اس کا درد ہو۔ انہوں نے جان دے دی مگر اسلام نہ چھوڑا۔ کفار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، گویا یہ 10 کے 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک قبیلے کی درخواست پر انہیں دین سکھانے کے لیے 70 صحابہ کرام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا اور یہ سب کے سب صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ ان میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وہی حضرت عامر ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور ہجرت مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس المناک حادثے کو بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کی جھوٹی نبوت کو سچا تسلیم کریں۔ آپ نے انکار کر دیا اور گواہی دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اس پر مسیلمہ نے ان کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ ہر بوٹی کاٹنے پر مسیلمہ اپنی نبوت کو ماننے کا تقاضا کرتا، ہر دفعہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتے۔ بالآخر آپ کے جسم کے 360 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یوں آپ کی شہادت ہوئی۔ اسلام کی خاطر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے بچے تک شہید کروا دیے۔ اسلام کی خاطر ہی بیٹے نے اپنے سگے باپ کو اور بھانجے نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ مسلمانوں کی 1450 سال کی تاریخ ایسی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے، لیکن ہماری خواہش ملاحظہ فرمائیے۔ اے اللہ، مجھے جنت عطا فرما، اور عام والی جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس، اور اس میں بھی اعلیٰ ترین مقام، اور میرا حساب بھی نہیں کرنا بلکہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا۔ یہ دعا مانگنا اور یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے اور کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کبھی کسی پرائمری پاس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے؟ اس کے لیے اعلیٰ نمبروں سے ایف ایس سی پاس کرنا پڑتی ہے، تو پھر کچھ کیے بغیر جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی بہت مقدس ہستیوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہمارا اسلامی نام رکھا گیا، پھر ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قربانی وغیرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ ہندوستان میں رہنے والے کئی مسلمان صرف اس لیے شہید کر دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گائے کیوں ذبح کی۔ کئی ملکوں میں اذان دینے پر پابندی ہے۔ غرض یہ کہ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں کوئی قربانی دیا بغیر اسلام حاصل ہو گیا، اور پھر اسلام پر عمل کرنے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو شخص اسلام پر عمل کرتا ہے لوگ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ چور اور ڈاکو برے لوگ بھی ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں۔ ان موافق ترین حالات میں بھی اگر ہم اسلام پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے جیسا بد نصیب شاید ہی کوئی ہو۔ اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اگر کسی کی 70 سال بھی عمر ہو تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں چند دن ہی گزارے ہیں۔ لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ زندگی میں ہم اسلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور جنت کے حقدار بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ قیمت اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ذرا غور فرمائے، جنت کی قیمت ہے جان اور مال۔ یہ جان اور مال کس نے دیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، گویا وہی ان کا اصل مالک ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کی راہ میں جان اور مال دے بھی دیں تو ہم نے کون سی قربانی دی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارے مال کا مطالبہ تو نہیں کیا، بلکہ 2.5% زکات یا عشر وغیرہ، یہ تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اسی نے رزق عطا فرمایا۔ ہم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیا، اور اگر کچھ بچ گیا تو اس پر زکات دے دی، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ اس سے زیادہ مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کچھ احکام پر تو عمل کریں اور باقی پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 208 میں حکم دیا ہے، فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی معاملات میں بھی عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کچھ چیزوں پر عمل کر لیا جائے اور باقی چیزوں میں اپنی مرضی کی جائے۔ مثلاً اگر آپ فوج میں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو آپ کی وردی کا ڈیزائن اور وردی کا رنگ فوج کی مرضی سے ہوگا، آپ کے بالوں کی لمبائی اور ڈیزائن بھی فوج کی مرضی سے ہوگا، آپ کی ڈیوٹی کے اوقات بھی ان کی مرضی سے ہوں گے۔ اگر کوئی فوجی اپنی مرضی سے کوئی اور وردی پہن لے اور کہے کہ وردی کا لڑائی سے کیا تعلق ہے تو فوج اس کی اجازت نہیں دے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن زوال کے اوقات میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ اب اگر کوئی ان اوقات میں نماز پڑھے گا تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جی نہیں، بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، مگر ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ سال میں 5 روزے نہیں رکھنے۔ اب اگر کوئی وہ 5 روزے بھی رکھے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ گویا ہمیں ہر حال میں حکم ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اس کا بدلہ جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی نعمتیں بھی ابدی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چننا پڑے گا کہ ہم رحمان کی پارٹی میں ہیں یا شیطان کی۔ اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تم جب اسلام پر عمل کرو گے تو ہمیشہ حالات موافق نہیں رہیں گے، بلکہ تمہاری سخت آزمائش کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، فرمایا، اور ہم تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال اور جان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے، اور اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو فتح و کامرانی کی بشارت دے دو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 بھی اسی بارے میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم کو ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں اور وہ جھنجھوڑے گئے۔ ہم میں سے ایسے خوش قسمت کم ہی ہوں گے جو اسلام پر پوری طرح سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھ سمیت زیادہ تر کی زندگیاں غفلت میں گزری ہیں، اب نیک اعمال پورے نہیں ہیں اور جانا بھی جنت میں ہے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اس کا بھی حل عطا فرما دیا، اور وہ ہے سچی توبہ۔ آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، توبہ کرنے سے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہیے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف ہیں رائے منظور ناصر۔ اتنا بڑا انعام کہ آپ حیران رہ جائیں۔ انسان ثواب کے کام بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی، انہی دونوں چیزوں کو حساب والے دن ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے یعنی ان کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل ہوں گے جو بہت زیادہ وسیع ہوں گے، اتنے وسیع کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت میں جس محل کا سائز باقی تمام محلہ سے چھوٹا ہوگا، اس کا رقبہ ہماری اس زمین کے کل رقبے سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ ان محلات میں ہر وقت خوشبو آئے گی، ہر جنتی کو جوان کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہے گا۔ جنت میں نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ کھانے پینے کی سب چیزیں وافر مقدار میں موجود ہوں گی اور پکانے والا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ سب جنتی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ موسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہار کا ہوگا۔ خدمت کے لیے خادم ہوں گے، اپنی بیوی کے علاوہ حوریں ملیں گی جن کی خوبصورتی اور پاکیزگی کو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جنت میں اور کیا چاہیے؟ پھر یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اب ذرا دوزخ کا نقشہ بھی دیکھ لیں، یہ بدترین جگہ ہوگی، اس میں سخت ترین اور ہولناک آگ ہوگی۔ دوزخیوں کی کھال بہت موٹی کر دی جائے گی، اور جب وہ آگ سے جل جائے گی تو ان کی نئی کھال پیدا کر دی جائے گی۔ انہیں پینے کے لیے پیپ اور کانٹوں والا پانی دیا جائے گا۔ دوزخ میں انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈسیں گے۔ دوزخ کی آگ ہماری آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ غرض یہ کہ دوزخیوں کو ہر طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم نعمتوں بھری جنت میں جائیں اور دوزخ سے بچیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری خواہش ہے کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما، اس کے لیے ہم نے زندگی میں کیا محنت کی ہے؟ چند خوش قسمت ترین لوگ ضرور ایسے ہیں جن کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہی، لیکن اکثریت کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ آپ فرض کریں کہ اسی لمحے آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں والا؟ ہر شخص اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑائے تو چند لمحوں میں اسے ایک واضح جواب مل جائے گا۔ اپنی اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ وہ کس کس گناہ میں لٹھڑا ہوا ہے؟ ابھی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ یہ ساری صورتحال چند لمحوں میں بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، صرف چند لمحوں میں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آپ فوری طور پر توبہ کریں اور اپنا معاملہ حل کروا لیں۔ کیا توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ توبہ کرنی کیسے ہے۔ آج کل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ، تو آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسلام میں ایسی توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں توبہ کی تین شرائط ہیں جو کچھ یوں ہیں۔ نمبر ایک، اس بات پر بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہونا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ نمبر دو، سچی توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنا کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر تین، جس حد تک ممکن ہو اس گناہ کی تلافی کرنا۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، سب سے پہلے تو وہ شرمندگی محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا اور اس نے اس پر زکوٰۃ بھی نہ دی، اور یوں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے فوری طور پر نہیں پکڑا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کے پاس توبہ کا راستہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرے کہ وہ آئندہ لازمی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب رہ گئی تیسری بات، یعنی تلافی، تو یہ بھی از حد ضروری ہے کہ اس نے جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کا حساب کرے اور فوراً ادا کرے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کا قرض واپس نہ کریں اور اس سے زبانی کلامی معافی مانگے تو کیا وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ معافی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے قرض کی رقم تو واپس کریں۔ توبہ کے ضمن میں یہ سمجھنا بھی از حد ضروری ہے کہ ہر گناہ کی الگ الگ توبہ ہے۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، شراب بھی پیتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ تینوں گناہوں سے بیک وقت توبہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اس معاملے میں احتیاط بھی لازم ہے، کیونکہ اب اس نے آئندہ کے لیے وعدہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب وعدہ کرتے وقت ہی معلوم ہو کہ وہ اس پر پورا نہیں اترے گا تو پھر بہتر ہوگا کہ وہ اس گناہ کی فوری توبہ نہ کرے۔ اوپر کی مثال میں فرض کرتے ہیں کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ ابھی سے نماز کی پابندی کرے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا، مگر وہ فوری طور پر شراب نہیں چھوڑ سکتا، تو نماز اور جھوٹ کے بارے میں تین شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور شراب چھوڑنے کی پوری کوشش کرے، اور جب محسوس کرے کہ اب وہ اس گناہ پر بھی قابو پا لے گا تو پھر شراب کے بارے میں بھی توبہ کرے۔ اس سلسلے میں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ تیار کر لیں، پھر ان کے بارے میں سچی توبہ کریں۔ اگر تو آپ سب گناہوں سے اکٹھی توبہ کر سکتے ہیں تو کمال کی بات ہے، ورنہ اوپر والے فارمولے کے مطابق ہر گناہ کی الگ الگ توبہ کرتے جائیں۔ سچی توبہ کے بعد ہوگا کیا؟ سچی توبہ سے اس شخص کے اس عمل کی جس کی اس نے توبہ کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے بعد ہوگا کیا؟ سچی توبہ سے اس شخص کے اس عمل کے، یعنی جس کی اس نے توبہ کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، توبہ ایک طرح کی معافی ہے۔ ہم دنیا میں بھی لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، مگر اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کسی سے ہم روایتی طور پر کہتے ہیں سوری، مجھے معاف کر دیں، جبکہ کسی کے ہم پاؤں پڑ جاتے ہیں اور رو رو کر معافی مانگتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر تو عام والی توبہ کی تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر خاص والی توبہ کی، یعنی اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر معافی مانگی، تو پھر اسے دو انعام ملیں گے۔ نمبر ایک، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور نمبر دو، اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، اب اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایسا کرم، ایسی مہربانی، ایسی عطا اور ایسی فیاضی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہاں میں پھر دہراتا چلوں کہ سچی توبہ کے لیے پیچھے بیان کی گئی تین شرائط کا ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ سرے سے توبہ ہے ہی نہیں۔ اگر سچی توبہ کرنے کے بعد کبھی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر سے فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو آپ ہمیشہ ایسا ہی مہربان، رحمان اور رحیم پائیں گے۔ لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے دل میں بے ایمانی موجود ہو یا کچی پکی سی توبہ کی جائے تو یہ توبہ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے، جو بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک تحصیلدار نے سچی توبہ کی، پھر وہ تلافی کی غرض سے ان شہروں میں گیا جہاں جہاں اس کی تعیناتی یعنی پوسٹنگ رہی تھی۔ وہاں اس نے زمین کے جو انتقال وغیرہ پاس کیے تھے، اس نے وہ سارے کاغذات نکالے اور ان لوگوں کے نام اور پتے نوٹ کر لیے جن سے رشوت لی تھی۔ یعنی رشوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس زمانے میں کس کام کی کتنی رشوت ہوتی تھی۔ پھر وہ ایک ایک کے گھر گیا، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ان سے لی ہوئی رشوت واپس کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی۔ بالآخر اس کے پاس کچھ نہ بچا، مگر ابھی بھی چند لوگوں سے لی ہوئی رشوت دینا باقی تھی۔ لہٰذا اس نے وصیت لکھی کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی پینشن میں سے فلاں فلاں شخص کو اتنی اتنی رقم ادا کی جائے۔ ایسی ہوتی ہے سچی توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ پر ایسی ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آخر میں اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ اور نمبر دو، فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کبھی اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آخری گزارش، ہم آج بلکہ ابھی سے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ پوری کوشش کریں کہ ہمارے اہل و عیال بھی فوراً سچی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ آج سے ہی ہم اسلام کا علم حاصل کرنا شروع کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی تبلیغ کریں اور گناہوں سے منع کریں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ فرائض کی ادائیگی ہر حال میں کرتے رہیں۔ اگر آپ کا جسم پاک ہے تو بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے باقی تسبیحات مثلا الحمدللہ اور اللہ اکبر یا کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ وضو کیا جائے یا کوئی وقت متعین کیا جائے۔ اگلے جہان ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے نیکی اور گناہ برابر ہوں گے، لہٰذا انہیں ایک بہت اونچی دیوار پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس دیوار کا نام آراف ہے۔ قرآن مجید کی ساتویں سورت کا نام بھی یہی ہے۔ اس دیوار سے ایک طرف انہیں جنت نظر آئے گی اور دوسری طرف دوزخ، اور انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا یا انہیں دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس پریشان کن حالت میں وہ کئی سو سال تک اسی دیوار پر رہیں گے۔ اب ذرا سوچئے، انہیں کتنے نیکیوں کی ضرورت تھی، صرف ایک نیکی کی۔ اگر ایک بھی نیکی زیادہ ہوتی تو ان کے نیک اعمال والا پلڑا جھک جاتا۔ لہذا ایک ایک نیکی جمع کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن کم سے کم 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر وضو کی حالت میں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں تو پھر 3 گنا یعنی 270 نیکیاں ملیں گی۔ ابھی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، کھانا پینا، پیشاب کرنا، نہانا، جوتے اور کپڑے پہننا اور اتارنا، کسی کمرے میں داخل ہونا اور باہر نکلنا، چھینکانا، سونا وغیرہ انسانی تقاضے ہیں۔ ہر انسان نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اب یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اگر ہم یہ کام سنت کے مطابق کر لیں تو ہمیں بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ پانی تو ہم نے پینا ہی پینا ہے، لیکن اگر ہم سنت طریقے سے پانی پیتے ہیں تو ڈھیروں ثواب بھی کما لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل زیادہ تر سنتیں ترک ہو چکی ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنا گویا ان کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق ایک سنت زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کسی غیر ملک میں کمائی کرنے جاتے ہیں تو پھر وہاں ساری توجہ پیسے کمانے پر ہوتی ہے، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پیسے تو زیادہ سے زیادہ کمائیں مگر خرچہ کم سے کم کریں۔ بالکل ایسے ہی عادت بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی اکٹھی کرنی ہے اور گناہ یا تو بالکل نہیں کرنے یا کم سے کم کرنے ہیں اور ان سے بھی توبہ کرنی ہے۔ باقی چھوڑیے، ہم تو گناہ بے لذت سے بھی باز نہیں آتے، مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ، گندی باتیں کرنا یا سننا، فحش فلمیں اور گانے اور لطیفے وغیرہ سننا، یہ محض ایک چسکا ہے، انہیں تو فوری طور پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ گناہ بے لذت اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں جانا بہت آسان کر دیا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایڈیشن برائے مقابلہ نمبر 2، 50 لاکھ روپے کے انعامات۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو پڑھنے، اسے یاد کرنے اور مقابلے میں جیتنے والوں کے لیے جولائی سن 2023 میں 50 لاکھ روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، الحمدللہ۔ حسب وعدہ پہلا مقابلہ دسمبر سن 2023 میں منعقد کروایا گیا، جس میں جیتنے والوں کو الحمرہ لاہور میں 31 جنوری سن 2024 کو 50 لاکھ روپے کے نقد انعامات دیے گئے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب تھے۔ اب مزید مقابلے پورے پاکستان میں کرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے مقابلے کی تفصیلات کے لیے درج ذیل فیس بک پیج وزٹ کریں، راہ منظور ناصر آفیشیل، یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ فون نمبر پر رابطہ کریں 03444118211۔ رائے منظور ناصر، کمشنر سیکٹری حکومت پنجاب پاکستان۔ اس اسکیم کے لیے ہم کوئی چندہ یا عطیہ وصول نہیں کر رہے، اگر کوئی شخص آپ سے چندہ مانگے تو برائے مہربانی ہمیں اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف ہم FIR درج کروائیں۔ شکریہ۔